السلام علیکم شہناز عزیز، حاضر ہے آپ کی دنیا کے پہلے شو کے ساتھ، اور اس گھنٹے کے لیے ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل ہیں اور ہمارے انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن۔ تو سامعین، اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر تبصرے، تجزیے اور خبریں پیش کی جائیں گی۔ ہماری آج کی جو رپورٹیں ہیں ان میں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو نظر انداز کر کے الیکشن کمیشن کا ممبر مقرر کرنے، اور چیف الیکشن کمشنر سردار رضا کے صدر مملکت کی جانب سے مقرر کیے گئے دو نئے ارکان سے حلف لینے سے انکار کے بعد آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ آپ تفصیل سے کچھ دیر بعد سنیں گے، لیکن اب مزید خبروں کی سرخیاں۔
حزب اختلاف کے لیڈروں کے وادی کشمیر میں داخلے پر پابندی، سری نگر ہوائی اڈے سے زبردستی واپس نئی دہلی بھیج دیا گیا۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق جاری رپورٹ کے مطابق ملک میں دہشت گردی اور فرقہ وارانہ واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، تاہم پنجاب میں شدت پسندی کے رجحانات میں اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
بلوچستان کے صحافیوں کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ایچ آر سی پی کی رپورٹ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
حکومت پنجاب نے کینال روڈ لاہور پر واقع وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھ دیا ہے، جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ کچھ صارفین اسے درست جبکہ کچھ اسے غلط قرار دے رہے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
تو سامعین، یہ تھیں کچھ پاکستان اور انڈیا سے رپورٹیں، اور اب ہم کچھ ہیڈ لائنز عالمی خبروں سے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جمعے کی بات چیت کی باضابطہ نشست نہیں ہوئی، تاہم دونوں طرف سے تکنیکی ٹیموں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کے بقول فریقین کا اکثر معاملات اور عملی طریقہ کار پر اتفاق ہے، جبکہ چند ہی چیزیں طے ہونا باقی ہیں۔ جی سیون ملکوں کے سربراہی اجلاس سے پہلے یورپی یونین کے صدر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال یہ ظاہر ہوا تھا کہ ہمارے درمیان کسی اتفاق رائے تک پہنچنا مشکل ہوتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ گروپ کسی بھی صورت میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گا کہ روس کو جی سیون ممالک کے اجلاس میں واپس لایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یورپی یونین برطانیہ کے ساتھ بریکزٹ پر کسی نئے معاہدے کے لیے تعاون نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی بلاک ایسے قابل عمل اور حقیقی خیالات کو سننے کو تیار ہے جو سب رکن ملکوں کو منظور ہوں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی 550 ارب ڈالر کی تجارتی مصنوعات پر مزید 5% اضافی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا نے چند ہفتوں کے دوران ساتواں میزائل تجربہ کیا ہے، جس کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف پر ہونے والے مذاکرات متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور جنوبی کوریا کی جانب سے جاپان کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ختم کرنے کے دورس نتائج برآمد ہوں گے، جس سے اس کی اپنی سلامتی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سے شمالی کوریا کی ممکنہ جارحیت سے محفوظ رہنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی۔ ہانگ کانگ میں آج ہفتے کے روز بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور مظاہروں کا سلسلہ تیسرے ماہ میں داخل ہو گیا۔ ہفتے کے روز ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے ہونے والے مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی، جس سے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تو یہ تھیں کچھ سرخیاں عالمی خبروں سے، اور ان میں سے کچھ پر ہم تجزیے اور تبصرے بھی پیش کریں گے، لیکن اب چلتے ہیں پہلے رپورٹ کی جانب۔ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو نظر انداز کر کے الیکشن کمیشن کا ممبر مقرر کرنے، اور چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا کے صدر کی جانب سے مقرر کیے گئے دو نئے ارکان سے حلف لینے سے انکار کے بعد آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ان کی تعیناتی آئینی اصولوں کے مطابق نہیں ہوئی۔ اسلام آباد سے سنتے ہیں علی رانا کی رپورٹ۔
حکومت کی طرف سے اپنی مرضی کے دو ارکان کو الیکشن کمیشن کا رکن بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان بامعنی مشاورت آئینی تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے نامزدگیوں کا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان پورا سال کوئی ملاقات ہوئی، اور نہ ہی پارلیمانی کمیٹی میں دو ارکان کے ناموں پر اتفاق رائے ہوا۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں آئین خاموش ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھجوانا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے بجائے از خود دو ارکان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کے پاس حلف نہ لینے کا کوئی اختیار نہیں۔
نوٹیفیکیشن اگر سامنے آئے تو ان کو اوتھ دینا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ ایز اے ہائی کورٹ جج یا سپریم کورٹ جج آرٹیکل 199 میں یا 184(3) میں جورسڈکشنل جورسڈکشن ان کی نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوں, ویلیڈیٹی چیک کریں اپوائنٹمنٹس کی, کوئی کو وارنٹو وہ جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر رہے. تو ود ڈیو ریسپیکٹ, ود ڈیو ڈیفرنس, عزت کے ساتھ ان کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے یہ اوتھ نہ لینے کا.
چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ نئے ارکان کی تقرری آئین کے آرٹیکل 213 اور 214 کے مطابق نہیں ہوئی. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں ارکان کی نامزدگی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی. اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز کہتی ہیں کہ جب ایک پروسیجر موجود ہے تو اس سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے.
جب ایک پروسیجر بنا ہوا ہے اور وہ سارے گورنمنٹس اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے سے کر دیا, تو وہ تو صحیح نہیں ہے. اتھارٹی کو پورے سے چیلنج کر دیا, پورے پارلیمنٹ کو چیلنج کر دیا.
سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قنور دلشاد احمد کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی کا الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا کوئی اختیار نہیں.
آرٹیکل 58(1) تو اس کا انہوں نے ایک خطرناک دروازہ کھول دیا. انہوں نے ڈائریکٹ اپنے سواب دی دی اختیارات کے تحت الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر کر دیا جو آرٹیکل 213-215 کے سرن خلاف ورزی ہے.
دونوں صوبوں کے سابق ارکان 26 جنوری 2019 کو ریٹائر ہو گئے تھے اور آئین کے مطابق 45 روز کے اندر نئے ارکان کی تقرری ضروری تھی, لیکن وزیر اعظم اور اپوزیشن کے درمیان بامعنی مشاورت نہ ہونے کے باعث یہ اہم تقرریاں نہ ہو سکیں. حکومت نے بلوچستان سے منیر احمد کاکڑ اور سندھ سے خالد محمود صدیقی کو بطور ممبر تعینات کیا تھا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تو سامعین, رپورٹ آپ نے سنی, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو ماہرین موجود ہیں. ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قنور دلشاد صاحب. تو آپ دونوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. رپورٹ آپ نے سنی, بہت سے موضوعات پر بات ہوئی. جسٹس صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو آئین میں ایک چیز موجود ہے, ایک شک موجود ہے, تو یہ کس طرح ممکن ہے, کس طرح ممکن ہوا کہ ان دو ارکان کا تقرر ہو گیا؟ کیونکہ ہر حکومت کے پاس اپنا بھی تو ایک پورا, ایک تو خود ان کے اپنے عہدیدار ہوتے ہیں, پھر ان کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں جو یقینی طور پر آئین کے اور قانون کے ماہر ہوتے ہیں. تو اس غلطی کا امکان کس حد تک تھا, اور یا یہ غلطی نہیں تھی جان کے کیا گیا؟
اپنے آئینی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نیوٹرلٹی, امپارشلٹی اور آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھا, جس کے تحت وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں اور کانسٹیٹیوشن کے وہ کانسٹیٹیوشن ہیں, محافظ ہیں, تو انہوں نے آرٹیکل 213-214 اور 218 کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حکومت پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کی مشاورت کے بغیر انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے آج خود دو ممبران کا تقرر کر دیا. اب اصولی طور پر جو الیکشن کمیشن پاکستان کا تو اصول ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمیں اس میں آئینی کی غیر آئینی اور غیر قانونی ہمیں نئی چیز نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ آئین کی تمام شکیں, آرٹیکل سائلنٹ ہے کہ جب ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے اس کا کوئی راستہ بتانے کے لیے یہ 18th amendment میں ابہام پیدا ہو گیا تھا. 18th amendment کے تحت الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کا تقرر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت ہوگا. اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو پھر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, جس میں 6 اپوزیشن کے ہیں اور 6 گورنمنٹ کے ہیں. اب چونکہ بدقسمتی سے ہمارا یہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ڈیڈ لاک ہوا ہے, کیونکہ اب لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں مطابقت نہیں ہے, ان کے اندر ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے, اس کی بنا پر یہ پارلیمانی کمیٹی میں گیا. جب پارلیمانی کمیٹی میں گیا تو پارلیمانی کمیٹی کے جو اپوزیشن کے تھے انہوں نے حکومت کے 3 نامزد ریجیکٹ کر دیے, اور حکومت نے جو اپوزیشن کی طرف سے آئے تھے وہ انہوں نے مسترد کر دیے. اس لحاظ سے یہ اب آئینی طور پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تو آپ ایڈ کر دیں. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان میں تو آرٹیکل 213-214-218 خاموش ہے. انہوں نے کس قانون کے تحت, کس آرٹیکل کے تحت ان کی نوٹیفکیشن کر دیا؟ یہ کام تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کہ وہ باقاعدہ چیف الیکشن کمیشن کو مدعو کرتے, انہیں بتاتے ہیں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا, ہمیں کوئی راستہ بتائیں, اسی طرح فاروق حسین صاحب پاکستان کے ٹاپ کلاس کے وکلاء میں سے ان کا نام ہے, وہ بھی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے کوئی راستہ نکال لیتے. انہوں نے بالا بالا انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا جس کے بارے ظاہر ہے یہ ابہام پیدا ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی.
میں ایک منٹ آپ سے ابھی بات کرتی ہوں, حل کی طرف ابھی جاتے ہیں. جسٹس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جو بات ہو رہی ہے ابہام پیدا ہونے کی, تو ایک جو چیز آئین میں واضح ہے, کیا 18ویں ترمیم کے بعد اس کی جو ایک واضح شکل تھی اس میں کوئی کمی آئی تھی؟ یعنی ابہام کیوں پیدا ہوا جسٹس طارق محمود صاحب؟
ابہام اس لیے کہ دیکھیں, ابہام ابہام اور ڈیڈ لاک کی تو میرے نظر میں کوئی بات ہی نہیں ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آئین میں بڑا کلیئرلی ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے, اور زیادہ اہم بات یہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پوائنٹ اس میں وضع کیا گیا. مثال کے طور پر 218 یہ کہتا ہے کہ کون فرد ہے جو کہ ایلیجیبل ہوگا, یا تو وہ سابق جج آف دا ہائی کورٹ ہوگا, یا وہ سینئر سول سرونٹ ہوگا یعنی کہ 22 گریڈ کا ایک ریٹائرڈ ملازم ہوگا, یا یہ کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہوگا. اور ٹیکنوکریٹ کے بارے میں یہ جو ڈیفائن کر دیا گیا ہے, ٹیکنوکریٹ وہ فرد ہوگا جو جس کے پاس نہ ایک صرف کوالیفیکیشن ہوگی, نہ صرف اس کے پاس تجربہ ہوگا, بلکہ وہ اس کے پاس اس قسم کا ایکسپیرئنس ہوگا یعنی کہ اس کے ریکارڈ اچیومنٹ ہوگی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. یہ کرائیٹیریا ہے. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام سجیسٹ کیے گئے وہ نہ ہی سابق جج ہائی کورٹ ہیں, نہ وہ 22 گریڈ کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, نہ ہی کسی بھی طریقے سے ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن میں پورا اترتے ہیں. تو سوال بڑی سیدھی سی ہے کہ جس نے بھی یہ نام سجیسٹ کیے, خدا کے لیے وہ آئین کو پڑھ کے تو دیکھ لیں. وہ آئین کو پڑھ لیتے تو کوئی ایشو نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کو پڑھنا نہیں ہے یا آئین کی وائلیشن میں کوئی چیز کرنی ہے اور پھر یہ کہنے کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. یہ ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہے اور آئین میں اس کا راستہ نہیں. مشکل یہ ہے, یہ اپنی ضد ہے, اپنی انا ہے, آئین کو ماننا نہیں ہے, قانون کو ماننا نہیں ہے. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ جو میرا دل آئے گا میں کر دوں گا, یہ ہے. اور اگر اس طرح چلا جائے تو پھر تو آپ کا آئین کی کوئی بھی پروویژن چل نہیں سکتی. بات بڑی سیدھی سی ہے, خدا کے لیے یہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 213 کو پڑھ لیں, 218 کو پڑھ لیں, اور یہ ثابت کریں کہ جن لوگوں کو نام سجیسٹ کیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, کیا وہ سابق جج ہائی کورٹ کے رہے, کیا وہ 22 گریڈ کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں, یا کسی بھی طریقے سے ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن پورا آتے ہیں. اگر نہیں آتے تو پھر یہ ضد ہے, اس میں ڈیڈ لاک کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ آئین کو بالکل بالائے تاک رکھ کے اپنی مرضی سے اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کر لیجیے.
تو میں قمر صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. یہ دونوں ارکان جو تھے یہ 26 جنوری 2019 کو ریٹائر ہوئے تھے, اور آئین کے مطابق 45 دن کے اندر اندر جو ہے نئے ارکان کی تقرری ضروری تھی, لیکن جو بھی اختلافات تھے یا اتفاق رائے نہیں تھا جو تقرریاں نہ ہو سکیں, تو کیا اس میں آئینی پھر کیا صورت ہے؟ 45 دن سے تو بہت زیادہ دن گزر چکے ہیں.
اس میں جیسے ہمارے دوست نے بڑی اچھی بات کہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ باقی یہ دو جو وکلا ہیں یہ ایک ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل طریقے کے مطابق یہ ٹیکنوکریٹس کے زمرے میں نہیں آتے, اور اس کے لحاظ سے 1985 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی ہے, اس میں جو ٹیکنوکریٹس کی ڈیفینیشن دی ہے اس کے تحت بہت سخت کرائٹیریا مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل رپورٹ رکھتے ہوں, اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کا باقاعدہ نام ہو, ان کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوں, اور ججمنٹ ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹڈ ہو پی ایل ڈی میں. وہ ایک ڈیفینیشن ٹیکنوکریٹس کی دی ہے کہ جس کے بارے میں وہ بھی مد نظر نہیں رکھا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کے انتہائی قابل ترین ہیں اور ان نسیم صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں, ظاہر لا منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیوں نہیں فیصلہ پڑا. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے, جس میں جسٹس اتحاد چوہدری صاحب بھی تھے چیف جسٹس پاکستان, تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے اراکین اور چیف الیکشن کمیشن کا جو تقرری ہے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی کردار نہیں. ججمنٹ ہے اسی کو روشنی رکھتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن خود بہت اپ رائٹ قسم کے وہ جج ہیں رہے ہیں سردار رضا صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر چیف جج، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کے بعد وہ فیڈرل شریف کورٹ کے چیف جسٹس، تو وہ بہت بڑی موجود شخصیات ہیں. ان کو زہر ہے، انہوں نے جب تمام چیز دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری غیر جانبداری پر حرف آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کا ادارے کی ساخ مجرو ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آپ ایک اور بڑا اہم فیصلہ دیکھیں، یہ حکومت کا مان سمجھ معیاری کیا کر رہے ہیں. اطہر بن اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جب ان کے پاس ایک وفاقی ٹیکس محتسب کے جو موصل ہیں اپنے مسٹر مشتاق سخیرہ صاحب کو برطرف کر دیا پریزیڈنٹ پاکستان نے، جبکہ ان کو برطرفی کے اختیارات پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہیں، وہ آرٹیکل 209 کے تحت جوڈیشل کمیشن ان کو برطرف کر سکتی ہے، لیکن جب برطرفی کے نوٹس انہوں نے مشتاق سخیرہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تو جسٹس اطہر بن اللہ نے بڑے تاریخی جملہ کہا کہ حکومت بیک ڈور سے 18th امینڈمنٹ کو جو ہے سبوتاج کر رہی ہے اور آرٹیکل 58(2)(b) کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے، یہ بڑا خطرناک دروازہ کھول رہی ہے.
تو اب یہ جب ایسا ہے
پیٹرن کو رکھتے ہوئے
جی
یہ دھن وہی پیٹرن آ گیا نا، پریزیڈنٹ کے پاس مشتاق سخیرہ کو برطرف کرنے کے اختیارات نہیں.
جی قمر صاحب، کیونکہ ہمارے پاس
جی
ہم تھوڑا سا وقت ہمارے پاس مختصر ہے، تو بہت شکریہ وضاحت کرنے کا. لیکن میں اب جسٹس صاحب آپ سے ہی پوچھوں گی مختصراً کہ اس کا حل کیا، اب کیا نظر آتا ہے آپ کو اس کا حل؟
جی بڑا سیدھا سا حل ہے، آئین کو پڑھ لیں اور غلطی کو مان لیں، ضد نہ کریں، یہ ملک کا معاملہ ہے، اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، نئے نام دیں، کوئی ایلیجیبل افراد کے نام دیں اور کوشش کریں، کوئی آپس کی ساس بہو کی لڑائی تو نہیں ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، اگر وہاں نہیں ہوتا پارلیمنٹری کمیٹی میں چلا جائے گا، وہاں جا کے فیصلہ کر لیں، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ جیسے ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے. بھائی آپ ان کو پڑھیں نا، یا آپ کہتے ہیں ہم آئین کو نہیں مانتے، نہیں مانتے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے 2/3 میجورٹی سے اس کو ترمیم کریں، ایسا نہ کریں. ایشو کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 0% بھی ایشو نہیں ہے، ایشو آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے، اور کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہے، ضد کا ہے، انا کا ہے، یا کسی کو فیور کرنے کی بات ہے. میں اگر چونکہ انہوں نے وکیلوں کی بات کی، ہاں اگر اعتزاز احسن کا نام آتا میں کہتا ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، حفیظ پیرزادہ صاحب زندہ ہوتے ان کا نام آتا میں کہتا چلے بھی یہ ٹھیک ہو گیا، چلے اگر خالد انور صاحب ہو کے بہت بزرگ ہیں، مطلب یہ ایسا کہ کم سے کم نیشنل لیول پہ تو نام ہو، کسی کو اگر کسی کو نام لیا جائے تو کہے تو صحیح کہ ہاں جناب ان کی یہ ایکسپیرینس ہے، ان کی یہ اچیومنٹ ہے، سارا پاکستان جانتا ہے، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہے نہیں ہیں، یا تو یہ تو بالکل کال پڑ گیا، لوگ ہیں، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں بھی ہیں، سندھ کا بھی مجھے پتا ہے وہاں پر ہے، لیکن نہیں آپ نے کسی کو آبلائج کرنا ہے اور ضد بازی جو کرنا ہے اور منمانی کرنی ہے تو کرے.
تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی جسٹس طارق محمود صاحب آپ کا اور قمر دلشاہ صاحب آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے اور اپنی طرف سے تجزیہ کرنے کے لیے اس موضوع کا. اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر آئی ڈی کی جانب.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین، انڈیا میں کانگریس پارٹی، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کی سربراہی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے ایک رکن کو کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل.
کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی اور حزب اختلاف میں شامل دوسرے سرکردہ رہنماؤں کا ایک وفد بھارتی زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہفتے کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچا.
लेकिन हुकाम ने इसे श्रीनगर के हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी और फिर अगली परवाज में वापस नई दिल्ली रवाना कर दिया। भारतीय निजाम कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया के तर्जमान रोहित कंसल ने इस इकदाम का दिफा करते हुए रियासती हुकूमत की एक हालिया ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत रियासी अवाम को सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात और अस्करियत पसंदों और अलहदगी पसंदों की तरफ से किए जाने वाले हमलों से महफूज रखने और शरपसंद अनासर की रेशद अवानियों को नाकाम बनाते हुए अमन अमान को बदतरीज बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है, सीनियर सियासी लीडरों को ऐसे इकदाम से इज्तनाब करना चाहिए जिनसे मामूल की जिंदगी बहाल करने के काम में रखना पड़ने का एहतमाल हो। उन्होंने कहा कि हिजब इखलाफ के लीडरों को मशवरा दिया गया था कि वो श्रीनगर आकर दूसरे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी न करें, नीज वो वादी के कई इलाकों में नाफिज बंदिशों की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब भी होंगे।
Requested to cooperate and not visit Srinagar as they would be putting other people to inconvenience.
राहुल गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडरों को श्रीनगर के हवाई अड्डे पर मौजूद जराए ब्लाक के नुमाइंदों से मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले अपोजिशन लीडरों ने श्रीनगर रवाना होने से पहले नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो वादी कश्मीर की जमीनी सूरत हाल का खुद वहां जाकर जायजा लेना चाहते हैं। वफद में कांग्रेस के अलावा जिन सियासी जमातों के कायदीन या नुमाइंदे शामिल थे उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके काबिले जिक्र हैं। इससे पहले जुमेरात को अपोजिशन लीडरों ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के करीब वाके जंतर मंतर के मकाम पर एक एहतजाजी जलसा किया था और भारतीय निजाम कश्मीर में गुज़श्ता तीन हफ्ते के दौरान हिरासत में लिए गए सियासी लीडरों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
तो समीन, ये रिपोर्ट थी और इसमें तफसील तो आपने सुनी और हम अक्सर यानी ख़ास तौर पे मैं इस प्रोग्राम में अक्सर भारत के मुख्तलिफ हिस्से इख्तलाफ की जमातों को और बीजेपी को मदऊ कर चुकी हूँ इस बारे में बात करने के लिए कश्मीर की सूरत हाल पर, लेकिन इसमें अब एक अहम चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि ये तनाज़ा शायद पाकिस्तान और भारत की सतह पर मुमकिन नहीं है हल होना और यही वजह है, और 70 साल से हल नहीं हुआ तो इसलिए जाहिर इस तरह की उम्मीद करना भी खुशफहमी होगी, लेकिन यही वजह है कि नई दिल्ली ने और भारत पाकिस्तान दोनों ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर दोस्त मुल्कों का तआवुन हासिल करने के लिए अपने रबते तेज़ कर दिए हैं। पाकिस्तान कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान से रबता कर चुका है, जबकि भारत ने चीन को छोड़कर फ्रांस, अमरीका, बरतानिया और रूस से तआवुन मांगा है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तुर्की के सदर तैयब अर्दवान, मलेशियन वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद और बरतानवी हमनसब बोरिस जॉनसन के साथ ताल्लुक़ किया है, इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो मैं तीन हमारे साथ इस वक्त माहरीन मौजूद हैं, दो का ताल्लुक सियासी हमारे सरगर्म कारकुन और रहनुमा है, साजिद तारर साहब जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, शाहिद खान साहब जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर और तजियाकार आदिल नजम साहब बॉस्टन से। मैं आदिल नजम साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी कि इसमें किस हद तक इम्कान नज़र आता है, क्योंकि शुरू एक तेज़ी उस वक्त आई जब इमरान खान ने दौरा किया वाशिंगटन का और उस वक्त ऐसा लगा कि ट्रंप साहब जो हैं मसालेहत के लिए सालिसी के लिए आमादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंडिया की तरफ से बहुत ही शदीद मज़ाहमत सामने आई। तो अब आपको क्या लगता है कि बावजूद इसके कि अक़वामे मुत्तहिदा ने बहुत सख्त एहतजाज किया है उसके माहिरीन ने इंसानी हकूक की सूरत हाल पर, लेकिन इसके मसले के हल की या इस सूरत हाल को तब्दील करने की क्या सूरत नज़र आती है?
इस वक्त तो सच्ची बात यह है, मेरे ख्याल में मसले की हल की सूरत हाल बिल्कुल नजर नहीं आती, मसला खराब होता नजर आता है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप एनालाइज करें तो इम्कान ये नहीं है कि इसका हल हो जाएगा, इम्कान ये है कि सूरत हाल और खराब होगी। अब और खराब होने के बाद उसका हल हो जाए, क्योंकि कई बार जो है एक मसले को फिर से उबलना पड़ता है, तो उबल तो गया, उबाल तो दे दिया मोदी साहब ने। और आपने जो रिपोर्ट दी उसके हवाले से एक मुख्तसर सी बात है, फिर आपका सवाल, मुख्तसर सी बात की है कि देखिए फर्क अगर आप देखें कि जो कश्मीर है उसका एक हिस्सा भारत के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के बारे में पास, फर्क ये है कि जो भारत का हिस्सा है उसमें भारत के सियासतदान का घुसना ناممکن ہے, اس کے اپنے سیاستدان مقید ہیں. اور جو پاکستان ہے وہاں پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس میں آپ پاکستان کے مختلف لیڈرز ہیں, ان کے جلسے بھی دیکھتے ہیں, ان کی آمد بھی دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک فرق ہے جو دنیا اگنور کر رہی ہے. جہاں تک بڑی طاقتوں کی بات ہے, اگین گستاخی مارکس, اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بڑی طاقت خصوصاً امریکہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی بہت زیادہ امید رکھی جائے. جی ٹرمپ صاحب نے یقیناً ایک بیان دیا تھا, وہ بیان جو تھا وہ بھارت کے لیے بھی حیرت انگیز تھا, شاید پاکستان کے لیے بھی حیرت انگیز تھا, بہت سارے امریکنوں اور شاید ٹرمپ صاحب کے لیے بھی حیرت انگیز تھا. کاش, میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, کاش ایسا ہوتا کہ وہ اس کے بارے میں سیریس ہوتے. لیکن ٹرمپ ٹرمپ, اور اس وقت صرف ٹرمپ ٹرمپ نہیں ہے, پوری دنیا میں جو آپ اگر لیڈرز دیکھیں, بورس جانسن کو دیکھ لیں, مودی صاحب کو دیکھ لیں, میکرون کا دیکھ لیں, اس وقت تمام جو دنیا کے آپ کے لیڈرز ہیں ایون چین میں, وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ ان سے امید کی جائے کہ بڑے عالمی جو مسائل ہیں اس پہ یہ کوئی سٹیٹسمن شپ دکھائیں. یہ تمام اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو ہیں کمزور ہیں, یہ تمام اس وقت ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز میں ہیں. تو مجھے تو امید نہیں نظر آتی کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کوئی گریٹ سٹیٹسمین اٹھے ان میں سے کوئی بھی, اور وہ کہے کہ اس کو مسئلے کو حل کرتے ہیں.
طاہر صاحب, کیونکہ آپ بہت پر امید تھے اس بارے میں کہ اس پہ اب ایک ٹھوس کام ہونے کی امید ہے, تو ابھی جی سیون کے اجلاس میں بھارت اس کا رکن تو نہیں ہے, لیکن نریندر مودی اس اجلاس میں مدعو تھے اور انہوں نے اجلاس سے پہلے فرانس کے صدر سے ملاقات کی تھی. ظاہر ہے بھارتی وزیر اعظم نے کشمیر پر بات نہیں کی تھی, لیکن فرانسیسی صدر نے کشمیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے بھارت اور پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ دو طرفہ مذاکرات کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل تلاش کریں, سویلین آبادی کے مفادات اور حقوق کا خیال رکھیں. ہمیں اس طرح کا کوئی صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کی جانب سے, یعنی ریپبلکن جو کانگریس مین ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی بہت پرزور آواز نظر نہیں آئی, اکا دکا آوازوں کے علاوہ کشمیر کے معاملے پر. تو کچھ آپ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں بالکل ہی, یعنی بس صرف اس وقت بات ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ.
میں سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا پسند کروں گا
جی,
کہ پوری دنیا فیل رہی انکلوڈنگ پاکستان, جو کہ ایک پارٹی ہے, سیریس پارٹی اور نیبر ہے
جی.
وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کو جب وہ الیکشن جیت کے آئے تو انہوں نے اس کو سٹڈی کیوں نہیں کیا کہ ان کا ایجنڈا مینڈیٹ کیا ہے. بی جے پی کا مینڈیٹ تھا کشمیر میں یہ سٹیپ لینا,
اور
اس کے بعد جب خصوص وہ الیکشن جیتے تو اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے کہ امیت شاہ صاحب نے یہ اوپن چیلنج کیا تھا کہ دس از آر نیکسٹ اسٹیپ. پھر اس کے بعد آج سے کچھ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ کشمیر گئے, انہوں نے ایسیس کیا. ایک تو میں فلیور مینشن کروں گا کہ پاکستان کی فلیور تھی کہ آر ایس ایس کو پتا بھی تھا کہ یہ پارٹی وہاں پہ آ چکی ہے اور یہ کیا کرے گی, نمبر ون. دوسرا اس بات میں یہ تھا, ہمارا پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اب ہمارا دشمن ہمیں کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہے. انہوں نے بڑے سوچے سمجھے طریقے سے یہ اسٹیپ اٹھایا اور اس میں ہم پھر اس میں ناکام رہے ہیں کہ ان کی ہم اتنے پرڈکٹیبل ہو چکے ہیں دنیا کے لیے کہ اب دنیا اسیس کر لیتی ہے کہ ان کے انٹرنل پرابلم کیا ہے اور یہ کہاں تک آگے جا سکتے ہیں. 70-72 سالوں سے ہم لوگوں نے بس کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کی اموات ہو رہی ہیں وہاں پہ, ان کی خواتین ریپ ہو رہی ہیں, وہ اس چیز میں ساتھ کھڑے ہیں ان کے, اور اس سے زیادہ آگے نہیں ہم جائیں گے. دوسرا, یہ پاکستان اور انڈیا کا پرابلم ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا ضرور کہ واحد پریزیڈنٹ ہے سول سپر پاور کے جنہوں نے اس معاملے پہ آربیٹریشن کی آفر کی. وہ اس معاملے کو ایک پرابلم سمجھتے ہیں تو آربیٹریشن کی آفر کی. دوسرے جو صدور تھے ان کے تو اپنے ایجنڈے ہی پوائنٹ تھے, انٹرنل پرابلم میں لیگلائزنگ بروانا اور انٹائٹلمنٹس میں بزی رہے وہ. اور اس کے بعد اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس سٹیپ کی وجہ سے 50 سال بعد 1960s کے بعد کشمیر کا مسئلہ
جی, آپ کی آواز
آپٹیمسٹک اس طریقے سے تھا
جی.
میں آپٹیمسٹک اس طریقے سے تھا کہ ایٹ لیسٹ جس طرح پہلے عادل صاحب نے فرمایا کہ اب پانی ابل رہا ہے, اب پانی کو ابالے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا حصہ اس میں رول ادا کیا. اب اس پہ چاہیے, اب بال ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں نہ کویت نے سپورٹ کیا ہے نہ دوسرے کنٹریز, جو اسلامک کنٹری دو کنٹری تھے سلامتی کونسل, دونوں نے سپورٹ نہیں کیا. اسلامک کنٹری اگر سپورٹ نہ کریں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا قصور نہیں ہے, ہماری آپ اپنی فارن پالیسی اور ہمارا اپنا انٹرنیشنل رول ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ اسٹیپ اپ کریں اور اس پہ چاہیے کہ ہم پریشر مینٹین کر کے رکھیں. ویسٹ اس وقت کھڑا ہے, اس معاملے کو بڑے کلوزلی واچ کر رہا ہے اور سپورٹ بھی کر رہا ہے, لیکن ہمیں ایشو ہے نہ سعودی عربیہ اور نہ دوسرے اسلامی ممالک ہمیں سیریس نہیں لے رہے, اس ایشو کو سیریس نہیں لے رہے. تو یہ ہماری اپنی فارن پالیسی اور اپنی ڈپلومیسی کا فقدان ہے. اس میں میرے خیال میں تو اس پہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ زور دیں, آگے نکلیں. قریشی صاحب پاکستان میں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ان کو چاہیے باہر نکلیں, جا کے کنٹریز کو, اسلامک کنٹریز کو اپنے سائڈ پہ لینے کی کوشش کریں اور اپنا کیس جو ہے وہ اس کو مستقل, اس کو دنیا کو بتائیں کہ اس کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں اس وقت بی بی سی اور جزیرہ کچھ کوریج دے رہا ہے, ورنہ تو ساری دنیا خاموش ہے. تو اس میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اپنے امبیسڈرز کو کہیں کہ نکلیں, آپ خود نکلیں, جا کے کیس بتائیں. اگر تو
نہیں, وائس آف امریکہ بھی, میں تارا صاحب یہاں کہوں گی, وائس آف امریکہ بھی کافی کوریج دے رہا ہے اور ابھی جیسے یوسف جمیل صاحب کی, لیکن وہاں پہ رابطے اتنے مشکل ہیں اس وقت. یہ رپورٹ بھی بےچارے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے بعد کامیاب ہوتے ہیں ہم تک پہنچانے میں. میں شاہد صاحب, یہ جو بات تارا صاحب نے کہی میں اس سے اتفاق کرتی ہوں اور بلکہ سبھی اتفاق کریں گے کہ اس ایک اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کسی امریکی صدر کی جانب سے کمی آیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دیا, اور اس کی وجہ سے یقیناً ایک سفارتی سرگرمی بھی پیدا ہوئی اور پاکستان بھی زیادہ کانفیڈنس سے اس مسئلے کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ کیونکہ کافی دن پاکستان میں بھی رہے ہیں, وہاں بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی سیاسی حلقوں سے, تو پاکستان جو ہمیں اس وقت سفارتی طور پر ناکام نظر آ رہا ہے ایک حد تک, خاص طور پہ اسلامی ملکوں کے معاملے میں, اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟
بہت شکریہ شہناز اور عادل اور ساجد, نائس ٹو میٹ یو آن دی ایئر ویوز. میں پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس کو میرا خیال ہے اس جو اس وقت کرائسس ہے کشمیر میں, اس کو ہمیں سب سیٹ میں نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے, یا میرا خیال ہے یہ ان سب لوگوں کا ایشو ہے جو بلیو کرتے ہیں ہیومن رائٹس پہ, سوشل لاز پہ, سول سوسائٹی پر. تو ان سب کا یہ ایشو ہے. کشمیری اس وقت ایبسٹریکشن میں فائٹ نہیں کر رہے, وہ ریزسٹ کر رہے ہیں جو ان کو بتایا جا رہا ہے جو وہ نہیں ہیں, وہ اس کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں, ان کو اگر کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈین ہے تو وہ ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہم انڈین نہیں ہیں. تو میرا تو ایک خیال ہے کہ یہ سب سیٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا, یہ پاکستان کا ایشو یا انڈیا کا, یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی بات ہے. جہاں تک آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہا, یہ پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں کہا, جس وقت صدارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی اور نواز شریف سے, پرائم منسٹر نواز شریف سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کشمیر کے مسئلے کا میں کوشش کروں گا, یا جو بھی انہوں نے جس اپنے ورڈز میں کہا تھا کہ میں اس کا حل کرواؤں گا. اور اس کے بعد مائک پینس نے بھی یہ بات کی تھی, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور وائٹ ہاؤس سے اور یہ ایگزیکٹو برانچ سے جب کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اس ویل تھاٹ آف اسٹیٹمنٹ, تو یہ ہم اس کو جس طرح سے بھی دیکھیں, امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں بھی ہے اور امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان اور انڈیا سے بھی ہے. تو میرا خیال ہے ایک رول تو یو ایس پلے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. دی ایشو از کہ پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ اس پہ میڈیشن کرنی چاہیے. ایشو از ود انڈیا. اب انڈیا ایک اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی ڈیموکریسی, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی سو کالڈ, تو وہ کسی اور ملک کی انٹروینشن اس مسئلے میں پسند نہیں کرتے. جہاں تک پاکستان کی ڈپلومیسی کا تعلق ہے, وہ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں, وہ تو کوئی یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے یا فیل ہوتی ہے, تو ہمیشہ کا ایک ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کہ یو این میں 193-194 ملک جتنے بھی ہیں, اس میں سے دیکھ لیں کتنے پاکستان کے کھڑے ہوتے ساتھ چلتے ہیں جب بھی پاکستان کوئی ایشو ریز کرتا ہے. تو وہ تو وہ ڈپلومیسی کا مسئلہ تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے, نی جرک ریئیکشن ہے. اور پاکستان اب یہ تو ایک دنیا اس وقت یہ دیکھ رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے وال اسٹریٹ جرنل میں دیکھ لیجیے, واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیجیے, نیو یارک ٹائمز دیکھ لیجیے, اور سب میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے. تو مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ ایسے اگر انڈیا اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی مڈل ایسٹرن ماڈل یہاں اپلائی ہو سکتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا نا یہاں پر. وہ بالکل سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں جہاں پر وہ دوسرے ماڈل اپلائی, اس قسم کے ماڈل اپلائی ہوتے ہیں. کشمیر پر میرا نہیں خیال ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. تو اس میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان دی اینڈ انڈیا ول لوز ایون دو پاکستان از ناٹ ڈپلومیٹکلی دیٹ اسٹرانگ.
میں بلکہ یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عام ویسے خیال یہ بھی ہے کہ بے شک پاکستان کو ملکوں کی ایک واضح حمایت نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے جو آپ نے کہی کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے, ایک اس کی جمہوری روایت ہے, لیکن خود بھارت سے جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کا جو ایک سیکولر امیج تھا یہ اس کے لیے سب سے بڑا دھکا ہے اس وقت, جس طرح سے ایک پورے علاقے کو بند کر دیا گیا, اور ابھی بھارت کی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر اس کے رہنما راہل گاندھی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تو تو میں عادل آپ بتائیے مختصراً کہ کیا بھارت کے لیے یہ کسی کنسرن کا معاملہ ہے اس امیج کا داغدار ہونا؟
میرے خیال میں بھارت کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ ہے, بھارت میں اس پہ اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کا جو ایتھوس ہے ایک طرح سے وہ چینج کیا جا رہا ہے. یہ گاندھی کا یہ گاندھی کا بھارت نہیں ہے, یہ نہرو کا بھارت تو بالکل بھی نہیں ہے, یہ اب مودی کا بھارت ہے, یہ اب آر ایس ایس کا بھارت ہے, اور یہ ڈبیٹ جو ہے یہ پاکستان کی ڈبیٹ نہیں ہے, یہ امریکہ کی ڈبیٹ نہیں ہے, یہ بھارت کی ڈبیٹ ہے کہ انہوں نے 70 سال سے ایک جو ماڈل سیکولرزم کا تھا اس کو پرے کر دیا گیا ہے. یہ صرف کشمیر کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو کشمیری لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو یہ 370 کی حرکت ہوئی ہے اس کا تعلق کشمیر سے صرف نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ہندوتوا کی جو ویو ہے, ایک جو نیا ماڈل سسٹم ہے بھارت. آپ دیکھیں کہ اگر بت بنتے ہیں وہاں تو آپ کس کے بنتے ہیں؟ گاندھی کے نہیں بنتے, پٹیل کے بنتے ہیں. سو یہ جو ہے یہ جو 370 کا جو آرٹیکل ہے یہ صرف کشمیر پہ لاگو نہیں تھا, اسی قسم کا جو آرٹیکل ہے کم از کم ان کی 6 اور اسٹیٹس پہ, ناگالینڈ پہ ہے, میزورام پہ ہے. تو سوال جو ہے وہ بھارت کے لیے سوال مختلف ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں. ان اے وے بھارت کا سوال کشمیر سے کہیں بڑا ہے. بھارت کا سوال یہ ہے کہ کیا گاندھی زندہ ہے کہ نہیں, کیا گاندھی نہرو کا بھارت زندہ ہے کہ نہیں ہے. اور مودی صاحب نے تو بڑی کلیئر لائن لے لی ہے کہ ہم اب ایک نئے پہلو پہ ہیں. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے وہ کشمیر کے حوالے سے, اور وہاں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا, مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری نہ ہار جائے. اور کشمیریوں نے جو 70 سال سے جو سٹرگل بھی کیا ہے اور جو صورتیں بھی صحیح ہیں ان کا آخر میں صلہ کیا ہوگا؟ ایک لائن کا ایک مختصر چیز, میرے خیال میں یہ کہنا جو ہے تھوڑی سی زیادتی ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے یا پتہ نہیں تھا. پتہ تو ہر ایک کو تھا, کئی سالوں سے تھا, اور اس حرکت سے پہلے بھی پچھلے اس سے پہلے 2-3 ہفتے بالکل بار 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 بات ہوتی تھی کہ یہ ہونے والا ہے, ہونے والا ہے, دنیا دیکھو دنیا دیکھو. کچھ دنیا مصروف تھی اور کچھ یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا ہو اور کچھ کر نہ سکیں, آپ کے پاس وسیلہ نہ ہو کچھ کرنے کا, اگر پتا ہو بھی تو کیا کر لیں گے؟ آپ کا ملک جب کمزور ہے, باقی دنیا جب ڈسٹریکٹڈ ہے, جب ہیومن رائٹس کا کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے, تو آپ کہتے رہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا اور کوئی نہ سنے, تو اس میں دنیا کا بھی تو قصور ہے.
تو اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. افغانستان ہمارا اگلا موضوع ہے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر آئی جی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
تو سامعین ہم اب چلتے ہیں افغانستان کی جانب, جہاں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں جمعے کی بات چیت کی باضابطہ نشست نہیں ہوئی تھی, لیکن تکنیکی ٹیموں کی ملاقات ہوئی ہے. ہمارے افغان سروس کے نمائندے ایوب خاورین موجود ہیں دوحا میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ایوب, اگر تھوڑی سی آپ تفصیل بتائیے ہمیں. پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, اور کچھ تفصیل اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کل کی بات چیت کی. ایوب
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم
السلام. بالکل دوحا میں امریکی اور طالبان کے بیچ مذاکرات جاری ہیں, آج تیسرے دن بھی جاری ہیں, اور پہلے دن کچھ گھنٹوں کے لیے یہ مذاکرات ہوئے, دوسرے دن یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل ٹیمز کے مابین مذاکرات ہوئے, یعنی سارے جتنے بھی مذاکراتی ٹیم ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں انہوں نے مختلف مسائل پر گفتگو کی جو رات گئے تک جاری رہے. آج بھی دوپہر دو بجے کے قریب مذاکرات شروع ہوئے, اس وقت 5:30 بج رہے ہیں اور ابھی تک جاری ہے.
اچھا, تو کوئی خاص سب سے اہم بات, جو کوئی لینڈ مارک یا کوئی اہم چیز آج کے مذاکرات میں؟
بڑی بات تو آج یہاں پر الجزیرہ عربی چینل نے خبر دی کہ طالبان اور زلمہ خلزاد, جو کہ افغانستان کے لیے پیس کے نمائندے ہیں, وہ ان کے بیچ میں افغانستان میں ایک انٹرم یا عبوری حکومت پر رضامندی ہوئی ہے, جو کہ کچھ دیر پہلے میں طالبان اسپوکس مین یہاں پر جو دوحہ میں سیاسی دفتر ہے طالبان کا, ان سے میری بات ہوئی. سہیل شاہین صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
تو پھر ہم کس بات پہ یقین کریں, یعنی الجزیرہ پر یا سہیل شاہین صاحب کی بات پر؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
تجزیہ یہ ہے کہ الجزیرہ نے تو یہ ان نون سورس سے کہا ہے,
جی
یہاں پر کسی بندے کا, کسی آفیشل کا ذکر نہیں ہے کہ کس نے یہ خبر دی ہے ان کو.
اچھا,
اس وجہ سے الجزیرہ کی خبر یہاں پر مات کھا گئی یا وہ قابل قبول نہیں ہے, اور طالبان کی بات کو ہم مانیں گے, جو کہ ایک فریق بھی ہے اور
جی
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں.
اور سپوکس پرسن نے ان کے آپ سے کہی یہ بات, بہت
سپوکس پرسن ہے, سپوکس پرسن ہے, انہوں نے خود کہا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے دونوں طرف سے, میں نے جو اس مذاکرات میں دونوں جو طرفین ہیں ان دونوں نے اس بات پر بار بار تاکید کی ہے کہ یہاں پر ہم صرف افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا اور افغانستان کو آئندہ میں ٹیررزم یا دہشت گردی کا اڈا نہ بننے کی بات کر رہے ہیں, اور باقی جتنی بھی باتیں افغانستان کے فیوچر یا افغانستان کے آئندہ سسٹم اور حکومت اور انتخابات اور بھی جتنے مسائل ہیں, یہ سارے بین الافغانی مذاکرات کا حصہ ہوں گے, اور اس موافقے یا یہاں پر معاہدہ ہونے کے فوراً بعد بین الافغانی مذاکرات شروع ہوں گے, جو کہ شاید اوسلو میں ہو, وہی پر یہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں افغانستان کے مرتبط وہاں پر بات اس پہ ہوگی.
بہت شکریہ ایوب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اور آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے جب بھی کوئی پیش رفت ہو. ابھی ہمارا ایک گھنٹہ اور باقی ہے. سمن یہ ایوب خاوین تھے جو دوحہ سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ عادل نجم صاحب موجود ہیں, دو اور ماہرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, کامران بخاری صاحب جو بین الاقوامی امور کے ماہر اور تجزیہ کار ہیں, اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جو کہ جن کا بہت بڑا تجربہ ہے مشرق وسطی کے امور میں اور بین الاقوامی امور میں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو کامران, پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, آپ نے ابھی یہ بات سنی جس میں یہ تھا کہ الجزیرہ نے یہ خبر دی کہ زلمہ خلیلزاد اور طالبان کے درمیان ایک عبوری حکومت پر اتفاق رائے ہو گیا, لیکن سہیل شاہین صاحب نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے تردید کی, تو کوئی اس کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو کافی ابھی ایک لمبا مرحلہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے.
جی شہناز, اس میں میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک مضمون شائع کیا ہے, ہماری تھنک ٹینک سینٹر فار گلوبل پالیسی نے اس کو پبلش کیا ہے, اس میں میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو مذاکرات ہیں یہ اس بنیاد پہ ہیں کہ امریکہ کی مانگ ہے کہ طالبان اگر بات چیت کا حصہ ہوتے ہیں اور جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کی شرط یہ ہے, بیسک شرط یہ ہے کہ طالبان اپنا تعلقات جو القاعدہ یا دیگر ٹرانس نیشنل دہشت گرد تنظیمیں عناصر جو ہیں ان سے بیسکلی جو ہے وہ ایک قسم کی تعلق لے لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ عملی طور پہ کوئی بھی دستخط کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے جو ہے وہ دیکھے معاہدے, اور اس کے بعد جو ہے ان معاہدوں کو وہ تحلیل ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک ایسی شرط ہے جو طالبان پورے نہیں اتر سکتے. پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد انٹرا افغان جو گفتگو ہوگی اس کے اندر باقی معاملات کو طے کیا جائے گا, تو یہ تو جسے کہتے ہیں کہ بہت تیزی دکھائی جا رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے, اور میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کو 2020 کا جو صدارتی انتخاب ہے اس کے اندر استعمال کرنا ہے,
तो वो उनका एक इम्पेरेटिव है, चाह रहे हैं कि जो ना जितनी जल्दी कोई एक ऐलान किया जा सके कि हाँ भाई मुआहदा हो गया है, तो वो उनके हक में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी हो रही है और इसमें बहुत सारे मसाइल को जो है वो बेसिकली पुश किया जा रहा है कि जी मुस्तकबिल में उन मसलों के ऊपर बातचीत करेंगे। बुनियादी तौर पे एक अबूरी जो है वो दस्तावेज जो है उस पर दस्तखत हो जाए, तो बस वो मैं समझता हूँ कि वो फिलहाल गोल है और वो गोल जो है इंतहाई खतरनाक है।
तो डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, जाहिर है कि अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी अमेरिका की है, अफगानिस्तान की तो है ही, लेकिन बाहर के मुल्कों में क्या अफगानिस्तान में अमन कायम हो। तो उन्होंने अभी हाल ही में गालिबन 21 अगस्त को उन्होंने ट्वीट की थी कि जिसमें पाकिस्तान और भारत का नाम ऐसे मुल्कों के तौर पर लिया गया था जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुनासिब इकदाम नहीं कर रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वहाँ है, इंडिया भी है लेकिन वो जद्दोजहद नहीं कर रहा, जिससे उनका इशारा ये था कि वो वहाँ पे उसकी इंडिया की फौज नहीं है। तो थोड़ा सा आप वजाहत कर सकेंगे इस बात की कि इससे क्या मुराद है जद्दोजहद पाकिस्तान और इंडिया के ना करने से, और किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि ये मुल्क कुछ नहीं कर रहा है अफगानिस्तान के मामले में?
देखिए, इसको दो पहलुओं से देखना बहुत जरूरी है
जी।
एक तो यह है कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो बड़ी हद तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सब्सटेंटिव थॉट आफ्टर किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ बेसिकली यही होता है कि एक ब्रॉड स्पैन में ये बताया जाए कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आज जैसे आपको मालूम है इट टेक्स टू टू टैंगो, तो इसलिए इस किस्म की बात जो होती है उसको इतनी अहमियत ना दीजिए। असल बात जो आ जाती है वो ये है कि रियलिटीज क्या हैं ग्राउंड के ऊपर और निगोशिएशंस कैसे चल रही हैं और किस हद तक जा रही हैं। जहां तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान का ताल्लुक है इस मामले में, उसको आपको अमेरिका की जो ईस्ट साउथ एशिया स्ट्रेटजी है उसकी बेसिस में देखना होगा। अगर मकसद ये है कि उस ईस्ट एशिया स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान से वो एक्सपेक्ट करें कि वो ज्यादा स्टेप्स ले, चाहे आर्म फोर्सेस भेजने के या दूसरे तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी को आपकी पॉलिसी और इंटरेस्ट के सबसर्वियंट कर दे, जो कि नहीं होगा। क्योंकि याद रहे कि ये स्ट्रेटजी जो है अमरीकी स्ट्रेटजी है, ये हिंदुस्तानी स्ट्रेटजी नहीं है
जी।
इसी तरह पाकिस्तान का ताल्लुक इसीलिए बनता है कि पाकिस्तान की अपनी रियलिटीज और हैं, पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट और हैं। तो इस किस्म की बात को इतनी अहमियत ना दीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दी जाती हैं इनका मकसद ये होता है कि वो जो निगोशिएशन हो रही हैं उन पर किसी तरीके से असर अंदाज हो और जो साउथ एशिया स्ट्रेटजी है उसको आगे बढ़ाने में काम आ सके, हल कर सके।
तो आदिल, अभी तक ये वाज़े नहीं हुआ कि तालिबान को इख्तदार में किस तरह शामिल किया जाएगा, क्योंकि तालिबान इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हैं। तो क्या सूरत होगी अगर ये कुछ कामयाबी होती है, किसी सेटलमेंट तक पहुंचते हैं, तो फिर तालिबान किस हैसियत में शामिल होंगे अफगानिस्तान
जी? मेरे ख्याल में यकीनन ये सवाल है, लेकिन इससे बड़ा एक और सवाल जो है जो मुंसलिक है वो ये है कि जो बाकी फरीक हैं जो टेबल पे मौजूद ही नहीं है, मसलन जो अफगान गवर्नमेंट
है जी, बिल्कुल,
जो नॉन तालिबान है, वो कैसे शरीक होंगे? तो तालिबान का शरीक होना तो मेरे ख्याल में एक तरह से अब तय हो गया कि उनका कोई ना कोई रोल होगा। सवाल तो असली ये है ना कि तालिबान दूसरों को कितनी स्पेस देंगे और दूसरे जो हैं वो तालिबान के साथ किसने। आपके दोनों मेहमान मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे थे, जब मैं सुन रहा था तो मुझे याद ये आ रहा था कि ये फिल्म हमने पहले भी देखी है। जब सोवियत फौजें निकली तो उसके बाद जनीवा मुजाकरात हुए, तो इसकी कई ऐसे पहलू हैं जो बिल्कुल वैसे हैं। अच्छा, उसमें मुल्क सजा, उसमें मसले भी, तब लगता था कि शायद कुछ हो भी जाए, लेकिन आखिर में यही हुआ कि असली सवाल ये नहीं है कि पीस आएगी, अमन आएगा कि नहीं आएगा, असली सवाल तो ये है कि अमरीकन फौज निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और उसके बाद अगर आप अफगानी या आप उस खत्ते में, आप ईरान में है, पाकिस्तान में है, भारत में भी है, दूसरे मुल्कों में, फिर सवाल ये है कि वॉट विल हैपन द डे आफ्टर। इन सम वेज खलीलजाद साहब के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सवाल सिर्फ ये है कि हमने फौज वहां से निकालनी है। और सिर्फ एक मैं इसमें बात कहूंगा कि कामरान ने बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन जो एक जल्दबाजी की बात कर रहे थे उस लिहाज से शायद अमेरिका के लिए भी बहुत जल्दबाजी अच्छी नहीं है ट्रंप साहब के लिए, इसलिए कि अगर वो बहुत पहले निकल गए और अफगानिस्तान जो है नवंबर की अगले साल की इलेक्शन से पहले इम्प्लोड हो गया, तो वो मलबा जो है نہ صرف وہ افغانستان پہ گرے گا، پاکستان پہ گرے گا، امریکہ پہ گرے گا. لیکن سوال میرے خیال میں صرف یہ نہیں ہے کہ دوحا میں کیا بات ہو رہی ہے، سوال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کابل میں کیا بات ہو رہی ہے.
درست. ہم ایک اور موضوع آج کا جو ہے ہمارا بین الاقوامی موضوعات میں، کہ گروپ آف جی سیون کا سالانہ اجلاس فرانس میں شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو اہم موضوع ہے وہ اس گروپ میں روس کی واپسی ہے، جس کی بہت سخت مخالفت ہوئی ہے باقی ملکوں کی جانب سے. لیکن پہلے ہم ایک مختصر رپورٹ سنتے ہیں، ایزابیل کوکلی کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
دنیا کے سات بڑے صنعتی ممالک کے لیڈر فرانس کے ایک تفریحی ساحلی مقام پر جمع ہو رہے ہیں، جہاں گروپ آف جی سیون کا تین روزہ سالانہ اجلاس شروع ہو رہا ہے. اس اجلاس میں بہت سے اہم عالمی امور زیر بحث آئیں گے. اس میں اقتصادی مسائل، تجارتی کشیدگیاں اور اتحادیوں کے درمیان تعاون کے نئے راستوں پر بحث کی جائے گی. سب سے زیادہ اہمیت تجارتی اور اقتصادی مسائل پر ہوگی. صدر ٹرمپ فرانس پہنچ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ فرانس کے ساتھ تجارتی معاملات طے کرنا باقی ہیں.
Frankly, I don't want France going out and taxing our companies. Very unfair. And if they do that, we'll be taxing their wine or doing something else.
سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرانس ہماری کمپنیوں پر زیادہ ٹیکس عائد نہ کرے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی جوابی طور پر فرانسیسی وائن پر ٹیکس بڑھا دیں گے. اجلاس سے پیشتر یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کا کہنا تھا کہ روز بروز اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ تمام رکن ملک کسی ایک بات پر متفق ہو سکیں. انہوں نے انتباہ کیا کہ تجارتی کشیدگی سے ملکوں کے درمیان نفاق پیدا ہوگا. انہوں نے جی سیون گروپ میں روس کی واپسی کے سوال کو بھی ایک اہم موضوع قرار دیا. روس کی واپسی کی تجویز صدر ٹرمپ نے دی تھی. صدر ٹرمپ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے فرانس کے لیڈروں سے بات چیت کی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو کامران، آپ سے پوچھوں گی میں کہ ظاہر ہے کہ یہ روس کو نکالا اس لیے گیا تھا کرائمیا کو ضم کرنے کے معاملے پر، تو کس حد تک، ظاہر ہے یہ بھی انسانی حقوق کی ایک بڑی خلاف ورزی ہے، کس حد تک اس کا امکان ہے کہ یورپی ملک کہیں سے ان کو حمایت حاصل ہوگی صدر ٹرمپ کو؟
دیکھیں، اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، بالخصوص جو امریکہ کے مغربی حلیف ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک سال کے بعد، سوا سال کے بعد کیا الیکشن دوبارہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے. تو کیا ان کو کس حد تک جو ہے اتنی مطلب شدت کے ساتھ ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کی مانگوں کو ریزسٹ کرنا ہے، چاہے وہ روس کی مانگ ہو، چاہے وہ ٹریڈ ڈیل کی مانگ ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیلکولیٹ ہے جو اس وقت تمام بین الاقوامی لیڈر کر رہے ہیں. یہ صرف مطلب مغرب کا، مغربی یورپ کا ایشو نہیں ہے، یہ تمام چین بھی دیکھ رہا ہے، روس بھی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد اگر جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں الیکشن، تو کیا نئی انتظامیہ آتی ہے. تو یہ ایک ایسا اس وقت وہ یوں کہیے ٹرانزیشنری دور ہے، جس میں تمام ایکٹر جو ہیں وہ اپنی کسی قسم کی کوئی حتمی رائے یا حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ جو کشیدگی ہے یہ بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے کہ ادھر کی طرف، ادھر سے بھی جو ہے ایک وارم اینڈ کولڈ قسم کے ریسپانسز آ رہے ہیں امریکہ کے جو حلیف ہیں اور جو حریف ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ریٹرک کو بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں، کبھی اس کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ان کے ذہن میں بھی اپنی ری الیکشن کیمپین کا کیلکولس ہے.
تو یہی سوال آپ سے ڈاکٹر زبیر میں کرنا چاہوں گی کہ اس میں ایک محصولات کا معاملہ بھی، جیسے کہ ابھی ہم رپورٹ میں سن رہے تھے کہ فرانس کے بارے میں بات ہوئی اور اس سے پہلے چین کی مصنوعات پر جو ہے محصولات میں اضافہ کیا گیا، تو اس کا کیا اثر پڑے گا تجارتی نقطۂ نظر سے اور اقتصادی نقطۂ نظر سے امریکہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات پر؟
دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات امریکہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا بین الاقوامی اقتصادی اثرات کیا ہوں گے. جہاں تک امریکہ کے تعلقات کا معاملہ ہے، وہ تو یقیناً طور پہ برے اثرات ہوں گے. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ 1970 سے جب گلوبلائزیشن شروع ہوئی اور جو ٹریڈ ریسٹرکشنز تھیں ان کو ختم کرنا کیا گیا, تو اس کے بعد سے کنٹینیوسلی گلوبل اکانومی جو ہے وہ بہت آگے کی طرف بڑھی ہے, اس کی گروتھ خوب بڑھی ہے, تمام ممالک کو اس کا فائدہ ہوا ہے. ایک اسٹیپ یہ لے جا رہے ہیں وہ اس پروسیس کو ریگریس کر دیں گے, اس پروسیس کو روک دیں گے, جس کی وجہ سے کئی ممالک کے اوپر بہت نیگیٹو اثر پڑے گا, خاص طور پہ یورپ کا ممالک پہ بہت برا اثر پڑے گا اور ایشین ممالک پہ بہت برا اثر پڑے گا. ایسی کنڈیشن میں وہ تمام ممالک اس چیز کو ریزسٹ کریں گے. چونکہ امریکی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ان معاملوں کو بائیلیٹرلی سیٹل کرنا چاہتے ہیں یا کہ وہ ملٹی لیٹرل فاؤنڈیشنز کی بیسس پہ کریں جیسے پہلے ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹس بہت بڑھ جائیں گے جن کے اثرات اسٹریٹجک اور دوسرے ڈیفینس ریلیٹڈ ایشو پہ پڑ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس کا اکنامک افیکٹ کیا ہوگا. اس کا اکنامک افیکٹ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ بہت خطرناک قسم کے اسٹیپس ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 1930 کا جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا اس کی پرائمری وجہ یہی تھی کہ تمام ممالک نے دوسرے ممالک کی امپورٹس پہ ایکسپورٹ ریسٹرکشنز لگانیاں شروع کر دی تھی کیونکہ وہ اپنے ڈومیسٹک پروڈیوسرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے تمام کے تمام دنیا میں نیگیٹو گروتھ پیدا ہوئی اور بڑا میجر قسم کا ڈپریشن آ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت بھی وہی ہوگا, لیکن یہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کو نگیٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے ممالک جو کہ کلیئرلی زیادہ ایفیشنٹ ہیں اکنامکلی سپیکنگ ان کو آپ ایکسس ڈینائی کرتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے اور ریٹیلیشن کی وجہ سے ایک میجر کاسکیڈنگ افیکٹ پیدا ہو سکتا ہے جس سے تمام دنیا کو جس میں امریکہ بھی شامل ہے برے اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ملٹی لیٹرل فورسز بنائی گئی تھیں, انسٹیٹیوشنز پیدا کیے گئے تھے کہ یہ ایسی جو چیلنجز ہیں ملکوں کے درمیان ان کو ایگریڈ پرنسپلز کی بیسس پہ سالو کیا جائے, ان کو یونی لیٹرل ایکشنز پہ سالو نہ کیا جائے. اسی لیے یہ جو سٹیپس لیے گئے جس کے بیسس پہ امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی گئی چائنا کے اوپر, کینیڈا کے اوپر, یورپین ممالک کے اوپر, وہ بے معنی ہیں, سلی قسم کے سٹیپس ہیں کیونکہ ان کے پولیٹیکل شارٹ ٹرم بینیفٹس ہو سکتے ہیں لیکن ان کے اکنامک کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے اور بڑے لانگ ٹرم ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ دوسرے ملکوں کو مفادات کو نظر انداز کر کے اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے ہم بات کرتے, میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہوں گی کہ شمالی کوریا کا جو میزائلوں کا پروگرام ہے. صدر ٹرمپ نے, اور میرا یہ سوال کامران سے ہے, اس کے بعد آپ دونوں سے بھی پوچھوں گی, لیکن کامران مختصر, صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں یہ کہا کہ انہیں شمالی کوریا کے شارٹ رینج میزائلز جو ہیں ان پر کوئی تشویش نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ تک نہیں پہنچ سکے, اور اس پر جنوبی کوریا میں تشویش اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ جنوبی کوریا میں کسی بھی حصے پہ وہ مار کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے, یہ سٹیٹمنٹ جو ہے, کیا جنوبی کوریا اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے جن کے بہترین تعلقات رہے ہیں, حلیف رہے ہیں؟
دیکھیں, اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو بیان کا پہلو ہے کہ بیان جو ہے وہ عمومی طور پہ ایک پبلک ریلیشنز کا ایسپیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ پبلک ریلیشنز کرتے ہیں, آپ جو بھی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, جو بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے گفت و شنید, تو اس کو آپ کنٹرول طریقے سے منظر عام پہ لاتے ہیں. تو یہ تو عمومی طور پہ ہوتا ہے, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو اب بالکل کھل کر واضح ہے کہ وہ بہت سارے بیانات ایسے دیتے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں گا ان کے بیشتر بیان جو ہیں وہ بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں. وہ دیتے ہیں کیونکہ وہ آف اسکرپٹ چلے جاتے ہیں, وہ اپنی گفتگو کے جوش و خروش میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جنوبی کوریا کو بھی یہ بات معلوم ہے, کیونکہ جنوبی کوریا صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ذاتی تعلقات ہیں, مطلب یہ صدارتی لیول کے جو تعلقات ہیں, ان کی اپنا پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہا اپنے بین الاقوامی ریلیشن شپ کو. وہاں پہ انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپس ہیں, منسٹر وہاں کی جو اپنا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے پینٹاگون کے ساتھ تعلقات ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تعلقات ہیں, ان کی منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ. تو یہ جو انسٹیٹیوشنل تعلقات ہیں ان میں اس قسم کی بات جو ہے
اثر نہیں
دیکھتے. جی, تو وہ
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ کوئی زیادہ سیریسلی لیں گے. ان کو بھی عادت ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جنوبی کوریا کے جو لیڈران ہیں ان کو عادت نہیں ہوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو ابھی عادت ہو چکی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن اس کی کن بات کس بات کو سیریسلی لیا جائے اور کس بات کو نہ سیریسلی لیا جائے, یہ ایک علیحدہ جنرل گفتگو ہے.
تو زبیر صاحب بہت مختصر کہ اب کیا امکان ہے دونوں ملکوں کی بات چیت دوبارہ شروع ہونے کا, امریکہ اور شمالی کوریا کی؟
دیکھیے یہ تو کرنی ضروری ہے, یہ اس لیے نہیں کہ کون چاہتا یا کون نہیں چاہتا. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے ڈسکشن کے بغیر آپ یہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں کر سکتے, اس لیے ہر صورت میں یہ نیگوسیشن یہ ڈسکشن شروع رکھیں گے. اور دوسرے ممالک بھی جس میں چین بھی شامل ہے چاہے گا کہ یہ ڈسکشن آگے بڑھتی رہیں اور پروڈکٹیو طریقے سے کسی حل تک پہنچیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا, عادل نجم صاحب اور کامران بخاری صاحبان آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی میں یہ پہلا گھنٹہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی جس میں آپ نے مختلف موضوعات پر خبریں, تبصرے اور تجزیے سنے. اور اب ہماری ساتھی یاسمین جمیل اسٹوڈیو میں آ گئی ہیں اور پروگرام کے اگلے گھنٹے میں آپ ان کی بات چیت سنیں گے اور مختلف موضوعات پیش کیے جائیں گے. تو شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.